الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, اس سے پچھلی نشست میں ہم نے تدبر قرآن کے مبادی کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. میں بہت مختصر طریقے سے ان مباحث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اجمال کے ساتھ وہ سامنے موجود رہے. اس کے بعد ہم تدبر سنت کے مبادی پر بحث شروع کریں گے. یہ بات ادا میں بیان کر دی گئی تھی کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. اب قیامت تک جس چیز کو ان کی تقریر و تصویب حاصل ہے, جس چیز کو انہوں نے دین قرار دیا ہے, وہی دین ہے. نہ اس سے ہٹ کر کسی چیز کو دین قرار دیا جا سکتا ہے, اور نہ ان کی کسی بات کو اب قیامت تک کوئی دوسرا شخص رد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے. ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہم کو دو صورتوں میں ملا ہے, قرآن مجید, سنت. قرآن مجید کیا ہے, اس کی ایک تعریف اس میں بیان کر دی گئی تھی. سنت کیا ہے, اس کے بارے میں بھی ایک جامع و مانے تعریف ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی. اس کے ساتھ ایک مفصل فہرست بھی ابتدا ہی میں بیان کر دی گئی, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو سنن کی حیثیت حاصل ہے. سنت کے معاملے میں چونکہ ایک بحث حدیث کی بھی پیدا ہوتی ہے, تو حدیث کا مقام کیا ہے, وہ کس لحاظ سے دینی امور سے متعلق ہوتی ہے, ایک مختصر پیراگراف اس کے بارے میں بھی ہم نے ابتدا میں پڑھ لیا تھا. پھر یہ جملہ لکھا گیا تھا کہ قرآن مجید, سنت اور حدیث, یہ تینوں محل تدبر ہیں, لہٰذا ان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر پر قائم کر رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے, وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے. اس میں پہلی بحث تدبر قرآن کے مبادی کی تھی. تدبر قرآن کے مبادی میں پہلی چیز یہ زیر بحث آئی کہ قرآن مجید ایک خاص طور کی عربی زبان میں نازل ہوا ہے, جس کو ہم نے عربی معلیٰ کا نام دیا, یعنی وہ قریش کی ٹکسالی زبان ہے, وہ عربی زبان ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں بولی جاتی تھی. اس زبان کے خصائص کیا ہیں, وہ اب ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے, اس کے لیے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم کن ماخذ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, اس پر ہم نے اس باب میں تفصیلی بحث کی تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ صرف عربی نہیں بلکہ وہ عربی مبین ہے, لہذا اس میں ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ جب یہ بات قرآن مجید کے بارے میں بالکل واضح ہے تو پھر قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاذ نہیں ہو سکتا. یہ سب معروف زبان ہے, اس لیے کہ قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے کہ وہ واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی زیر بحث آئیں, اور بعض دوسرے نقطہ ہے نظر جو اس معاملے میں پیش کیے جاتے ہیں, ان پر ہم نے مختصر تنقید بھی کی. تیسری چیز اسلوب کی ندرت تھی, یعنی قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے, کیا صنف ہے جو اس میں اختیار کی گئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی چیز کے اس کو قریب رکھا جا سکتا ہے تو وہ خطابت کی صنف ہے. خطابت کی صنف اگر ہے پھر اس کے بعد اس سے کچھ چیزیں لازم آتی ہیں, ہم نے ان کو بیان کیا. ایک یہ چیز اس سے لازم آتی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس سے مراد کیا ہے, اس پر ایک تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرے یہ کہ ہر مقام پر اس کے خطاب کا رخ معین کیا جائے, اس سے کیا مراد ہے, اس کا بھی ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا. تیسرے یہ کہ اس کے عام و خاص میں امتیاز کیا جائے, اس سے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں, کیا فرق واقع ہوتا ہے, اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں. چوتھی چیز یہ تھی کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، یعنی اس نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے کہ دین کے معاملے میں اس کی حکومت قائم ہے، جو آدمی اس کو نہیں مانتا اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے یہ ماننا ناگزیر ہے کہ قرآن مجید ہی اب یہ قرار دے گا کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے کس کو قبول نہیں کرنا ہے، وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے اور حق و باطل کے لیے فیصلہ کن حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی اور پھر اس پر کچھ سوالات اٹھائے کہ جب ایک آدمی علمی طریقے سے اس بحث کا مطالعہ کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں چند سوالات ایسے ہیں جو اس کے لیے باعث تردد ہو سکتے ہیں۔ قراءتوں کا اختلاف، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنایا۔ قرآن مجید میں جو الفاظ اور اسالیب استعمال کیے گئے ہیں کیا ان کی دلالت بالکل قطعی ہے یا اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ظن و گمان کی نوبت آ جاتی ہے، اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی بعض آیات محکم ہیں بعض متشابہ ہیں، اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا ہمارے اس بنیادی مقدمے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو ہم نے دیکھا۔ پھر یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ قرآن کے مفہوم میں تغیر ہو گیا ہے، تو ہم نے ان میں سے ایک ایک مثال کو لے کر اس کا جائزہ لیا اور اس سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ کوئی تغیر نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹھیک ٹھیک قرآن مجید کے مدعا ہی کا بیان ہے، یعنی قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے اسی چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لطافتوں کی صحیح تعبیر کے ساتھ واضح کر دیا۔ اس کے بعد پانچویں چیز یہ موضوع بحث بنی کہ قرآن مجید ایک کتاب متشابہ ہے، یعنی اس نے چند مضامین ہیں جن مضامین کو مختلف اسالیب سے بیان کیا ہے، اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سے مفاہیم بلکہ اپنی زبان کے بارے میں بھی خود ایک ماخذ بن گیا ہے، کیونکہ ایک مضمون کو جب مختلف انداز میں آپ بیان کریں گے تو کہیں اجمال ہوگا کہیں تفصیل ہوگی، یہی چیز ہے جس کو تصریف قرآن مجید کہتا ہے اور اسی سے یہ اصول نکلتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید خود اپنی تفسیر کر دیتا ہے، یہ چیز بھی تفصیل کے ساتھ اس میں موضوع بحث ہوئی۔ چھٹی چیز یہ تھی کہ قرآن جس چیز دین کو پیش کرتا ہے اس کی وہ پہلی نہیں بلکہ آخری کتاب ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کی کیا معنی ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے پس منظر میں اصل میں وہ پوری تاریخ ہے جس کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو اس کے مدعا کو سمجھنے میں بڑی غلطیاں لگ سکتی ہیں۔ چنانچہ اس میں یہ بات زیر بحث آئی کہ قرآن کی دعوت اس تاریخ کے پیش نظر جن مقدمات سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، یعنی دین فطرت کے حقائق ہیں پہلی چیز یہ ہے، پھر سنت ابراہیمی ہے جو اس کے پس منظر میں ایک دین کی حیثیت سے موجود ہے، پھر نبیوں کے صحائف ہیں، یعنی وہ پہلی مرتبہ نہیں آ گیا، تو جب تک اس سارے پس منظر کو سامنے نہیں رکھا جاتا اس وقت تک اس کی بہت سی تعبیرات کو اس کے بہت سے مباحث کو آدمی غلط سمجھ لیتا ہے اور بعض ایسی چیزیں اس میں دریافت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں اس کو اس نے بیان نہیں کیا۔ چنانچہ اس کے کچھ نتائج بھی ہم نے اصول کے طور پر بیان کر دیے۔ مثلاً یہ بات بیان کی گئی کہ پورا دین جو ہے وہ خوب اور ناخوب کے شعور پر مبنی ان حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت میں بدیت ہے، یعنی اچھائی برائی خیر شر کا ایک شعور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں انسان غلط اور بہت سی صحیح سمجھتا ہے، یعنی ان کو بیان کرنے یا ان کی فہرست پیش کرنے کی قرآن کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے، یعنی سنت اصل میں دین ابراہیمی کی تعبیر ہے اور وہ قرآن سے پہلے کی چیز ہے، قرآن مجید اس کے پس منظر میں کھڑا ہے، اس کو پہلے مانا جائے گا تو اس کے بعد قرآن اس کی کہیں اصلاح کر رہا ہے کہیں تجدید کر رہا ہے کہیں اس میں کوئی تبدیلی بھی کر رہا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ تھی کہ جو الہامی لٹریچر ہے تو الہامی لٹریچر بھی چونکہ اس کے پس منظر میں کھڑا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے صحف بائبل جیسے ہمارے پاس موجود ہے، تو یہود و نصارہ کی تاریخ کو، انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتوں کو اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے متعلق قرآن کے اسالیب اشارات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر کے آپ قرآن مجید کو سمجھ لیں گے، قرآن بہت سی جگہوں کے اوپر ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کے بعض مباحث کو بیان کرتا ہے، ان کی طرف تلمی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھنی ناگزیر ہے۔ ساتویں چیز یہ تھی کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اس کا مضمون کیا ہے، کیا ایسا ہے کہ کوئی توحید رسالت کے بارے میں مباحث قائم کر کے کچھ مضامین لکھ دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، اس کی بعثت کس طرح زمین پر ایک عدالت بن جاتی ہے، وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اس میں انذار، انذار عام، اسی طرح اتمام حجت، ہجرت و برات، اور اس کے بعد آخری فیصلے کے جتنے مراحل ہیں، وہی اصل میں قرآن کا موضوع ہے، وہ اسی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی ساری بحث اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ اس سے بھی ہم نے کچھ نتیجے نکالے، مثلا یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن کی ہر سورہ میں تدبر کر کے اس کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ان مراحل کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر سورہ کے بارے میں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطب کون ہیں، یعنی کیا زمانہ رسالت کے مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں، پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں، اہل ایمان کا کوئی خاص گروہ ہے۔ جب تک یہ تدبر کر کے متعین نہ ہو جائے تو کلام کا رخ کیا ہے یہ متعین کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ پھر یہ کہ بالخصوص غلبہ حق کے بارے میں یا زمین کی خلافت عطا کرنے کے بارے میں اور جہاد و قتال کے بارے میں جو آیات ہیں، ان کا چونکہ ایک مخصوص پس منظر اس موضوع کے لحاظ سے بن جاتا ہے، تو ان کے بارے میں بہت متنبہ ہو کر غور کیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کی کسی فرع کے طور پر ہے اور ہم انہیں ایک ابدی قانون بنا رہے ہیں۔ تو اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیلی بحث کی۔ پھر آٹھویں چیز یہ تھی کہ قرآن کی ہر سورہ میں ایک متعین نظم کلام ہے۔ یہ نظم کلام کیا اہمیت رکھتا ہے، اس میں ہم نے استاذ امام کی بعض تصریحات کا مطالعہ کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نظم کا اثر تاویل پر کیا پڑتا ہے، اور اس اصول کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ہی تاویل ممکن ہے، تو یہ نظم ہی سے چیز حاصل ہوتی ہے، یعنی سیاق، سباق، کانٹیکسٹ کو جب رکھ کے آپ دیکھتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کا مدعا کیا ہے۔ قرآن کی صورتوں میں یہ نظم کس صورت میں ہے، اس کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا، یعنی یہ دیکھا کہ اس میں ایک سورہ کس طریقے سے پیروں میں تقسیم ہوتی ہے، پھر فصول میں تقسیم ہوتی ہے، پھر کس طرح سے اس کی تمہید، اس کا خاتمہ، ان میں مضمون کی ڈیولپمنٹ، اس کا تدریجی ارتقاء کیسے ہوتا ہے، اور مضمون کس طریقے سے مختلف شفٹس میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر ایک مستقل بذات وحدت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نئی چیز یہ تھی کہ قرآن مجید کی صورتیں پھر خود قرآن میں کس طرح ترتیب دی گئی، یعنی ایک تو سورہ کا اپنا نظم ہے، کیا کوئی بے ترتیب چیز ہے کہ جس پہ بڑی چھوٹی صورتوں کو رکھ دیا گیا ہے، یا اس میں کوئی مانوی ترتیب ہے؟ تو ہم نے اس مانوی ترتیب کا مطالعہ کیا اور پھر یہ دیکھا کہ اس میں کس طریقے سے صورتیں بالعموم جوڑا جوڑا ہیں، کس طریقے سے ان کے سات ابواب بن جاتے ہیں، ان ساتوں ابواب کے موضوعات کیا ہیں، اور پھر آخر میں اس چیز کا بھی مطالعہ کیا کہ وہ ساتوں ابواب پھر کس ترتیب کے ساتھ خود قرآن میں رکھے گئے، یعنی اس کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ اور دسویں اور آخری چیز یہ تھی کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے، وہ چھٹی صدی عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس کا نزول سرزمین عرب میں ہوا ہے، لہٰذا یہ بات اگر ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ علماء و محققین اس کے بعد بھی 14 صدیوں سے کام کر رہے ہیں، آج ہم ہی اس کا مطالعہ کرنے کے لیے اٹھے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آدمی کی تاریخ عرب پر بھی اچھی نگاہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی نسبت سے جو باتیں حدیث اور آثار میں بیان ہوئی ہیں، کیونکہ حضور نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، صحابہ نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ کہا ہے، تو اس کا بھی آدمی کو علم ہونا چاہیے، اور علماء اور محققین نے جو بعد میں کام کیا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اس میں ہم نے تفسیر کی امہات کا ذکر کیا، یعنی وہ سورس بکس کون سی ہے کہ جن کی طرف ایک طالب علم کو لازماً رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے ان مباحث کا جو ہم نے اس سے پہلے تدبر و قرآن کے مبادی کو پڑھتے ہوئے کیے۔ اس خلاصے کے بعد اب ہم تدبر سنت کے مبادی کا مطالعہ کریں۔